کیا خیر ہے؟ آج سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں سب ہو رہا ہے. بہرحال اب سارے عرب کے لوگ جن کا بھی گزر وہاں سے ہو, منات کے معنی آتے, منا کے معنی آتے ہیں, امنا یمنی کے معنی آتے ہیں ٹپکانا, ٹپکانا. تو اس کا نام منات اس لیے رکھ دیا تھا کہ وہاں جانور ذبح کر کے خون کے قطرات بہایا کرتے تھے, اس لیے یہ تین. اب آپ نے سمجھ لیا کتنے ہو گئے ہیں؟ تین. یہی سب سے بڑے بڑے بت تھے. افرائیتم اللاتا والعزا ومنات الثالثۃ اخرى, یہ تین ہو گئی. ان میں ایک بزرگ کی قبر تھی, دوسرا درخت تھا, اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے مجاور اپنے مہمان خانے اور کرائے بچلانے کے لیے باہر سے زائرین کے لیے رہنے کا انتظام کر رکھا تھا, آفس اپنا کھول رکھا تھا. اور تیسرا جو منات ہے وہ اس کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ ادھر سے سفر کسی کا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں اس کے لیے درخت کے نیچے جانور ذبح نہ کر دے. یہاں کوئی دیو ہے یا دیوی ہے, جن بابا ہے یا روحا, کیا کہنے, کوئی روح ہے. یہ تین معبود تھے, لات اور منات. اللہ تعالیٰ نے ایک قبر ہے بزرگ کی, دو درخت ہے, لیکن تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اوثان قرار دیا. کیا قرار دیا؟ اوثان. اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اوثان کس کو کہتے ہیں. تینوں جو سب سے بڑے وطن تھے کفار مکہ کے, وہ صرف دو درخت تھے اور ایک بزرگ کی قبر تھی. یہی سے پتا چل گیا کہ بزرگوں کی قبروں میں پرغلو کرنا, وہاں نظر نیاز, وہاں چہارے چہانا, وہاں سجدہ کرنا, یا کسی ایسے درخت کے متعلق یقینا رکھنا کہ جب تک کچھ یہاں دے نہیں دیں گے, جانور نہیں ذبح کر دیں گے, تب تک آگے بس نہیں جائے گی. معلوم نہیں معلوم ہے آج کتنے علاقے ایسے ہیں بس پر پسنجر جب بیٹھ جاتے ہیں تو بس آگے اس وقت تک نہیں جاتی جب تک کہ سامنے ایک جانور ذبح نہ کر دیا جائے. یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اس وقت تک نہیں ہے پہنچ سکتی مندر مقصود تک جب تک یہاں کوئی جان نہ دے دی جائے. یہی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے لا الہ سب کو معبود کرا دیا, سب کو وسن کرا دیا, اور فرمایا لا الہ یہ کوئی معبود نہیں ہے. نہ تو لات کی قبر معبود ہو سکتی ہے, یہ بھی وسن ہے, سمجھ گئے نا, یہ بھی بت ہے, اور نہ تے اوسا نامی درخت ہو سکتا ہے, اور نہ منات نامی درخت ہو سکتا ہے. یہ سب الہ بنے ہیں. حالانکہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں, الہ تو ہمارا صرف ایک ہے, لیکن جو چیزیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ چیزیں بات ان کے لیے بھی کرتے رہے. اللہ اسی لیے ایک بات آپ کو اور سنا دیں, بات تو شاید کچھ آگے چل گئی, بس ایک بات بتا دیں بھی آپ کو. ہاں یہ سورہ سات, ان کو کیا اللہ نے کیا کرا دیا, ان کو الہ. جن الہ کا انکار کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا اور نبی علیہ السلام نے انکار کیا, اور جن الہوں کے انکار کرنے کے بعد اسلام کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے, وہ یہی الہ دلات پوجا اور منات. اس لیے ذرا سنو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجب ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. یہ تینوں اتنے بڑے معبود بن گئے تھے کہ ان کے انکار کرنے والے کو مکے کے لوگ کیا کہتے, یہ ساحر ہے اور کذاب ہے. نعوذ باللہ, رسول اللہ کو کیا کہتے, یہ ساحر اور کذاب. اور ذرا سنو, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ یاد رکھنا, یہ سورہ سات آیت نمبر, یہاں جانے کے بعد آیت نمبر چار پانچ چھ اور سات, سورہ سات, سورہ سات چار, آیت نمبر چار پانچ اور چھ جانے کے بعد دیکھنا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, یہ ان کا انکار کرو, یہ نہ لات الہ ہے نہ عزا الہ ہے اور نہ تو منات, انکار کرو ان کا, الہ تمہارا صرف ایک ہے. تو مکے کے لوگ کیا کہتے ہیں, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کیسے نبی, یہ تو کہتے ہیں سب ایک ہی الہ کام کرے گا, ان نیچے والوں کا لات اور عزا اور منات کا انکار کرو. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑا تعجب کی بات ہے, جب تک ان کی اگر ان کی نظر میں آد چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام کیسے کرے گا, کون کروائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ آخر کوئی نہ کوئی بادشاہ سے ملنا ہے تو نیچے والوں کو پکڑنا پڑتا ہے نا. ان نہادہ لشیعوں عجاب, محمد نے تو بڑی عجیب غریب بات کر دی, کہا ان کو چھوڑو اور مانگو کس سے. ان نہادہ لشیعوں عجاب ون تالا کال مالا مین ہوں, سارے مکے کے سالار اٹھے نبی علیہ السلام کے پاس سے بھگے اور کہتے آنی مشو چلو چلو ان کی مجلس چھوڑو, ان کی باتیں سننے کے لائق نہیں ہیں. اور سنو واصبروا علی آلہتکم, اپنے ان الہوں کو چھوڑنا نہیں. سن لیا آپ نے؟ لات اور عزا کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ خالق مالک اللہ ہے, لیکن جو کچھ ہمیں ملتا ہے ان کے تھرو ملتا ہے, ان کے واسطے سے ملتا ہے. انہی واسطوں کو اللہ تعالی نے کیا قرار دیا؟ الہ قرار دیا. یہ واسطے جو بنے ہیں سب کیا ہو گئے ہیں؟ الہ. کہنے لگے واصبروا علی آلہتکم, اے لوگو اے لوگو اپنے الہوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا, محمد کے فندے میں پھنس کر کے اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں. نعوذ باللہ من ذلک صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ان ہذا الا اختلاق, یہ دین نہیں ہے, تمہارے مذہب کو مٹانے کی ایک سازش ہے. اور سازش کس نے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے. ان ہذا الا اختلاق, ان معبودوں کے انکار کرنے تمہارے دین کو مٹانے کے لیے کوئی زبردست سازش چل رہی ہے, اس لیے گردن کر جائے لیکن ان کو چھوڑنا نہیں. ذرا سوچو, یہی ہے جن کا انکار کیا گیا. اور جن مکے کے کافروں نے اللہ کو اللہ مانا, اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا, لیکن لات اور عزا کا انکار نہیں کیا, اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دو, قل یا ایھا الکافرون, اے نبی اعلان کر دو, مسلمانوں کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے. تم لات اور عزا کی عبادت پجاری ہو, ہم لات اور عزا کی عبادت نہیں کر سکتے. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور سن لو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. کیوں؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تم اللہ کی بھی کرتے ہو اور نیچے والوں کی بھی کرتے ہو, اس لیے لکم دینکم ولی دین, یاد رکھو ہمارا دین اسلام ہے اور تمہارا دین کفر اور شرک کا ہے, دونوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اب بات خوب واضح ہو گئی ہوگی کہ اوثان کس کو کہتے ہیں اور الہ کس. اب بتاؤ اگر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی نیچے والوں کو نہ چھوڑا, ہم نے زمین والوں کو نہ چھوڑا, شجر ہمارا معبود بنا, قبر ہماری معبود بنی, پتھر ہمارا معبود بنا, سمجھ گئے نا. یہ جب تک ان معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تب تک انسان مسلمان نہیں ہوتا. اب دو باتیں اور بتاتے ہیں. نمبر ایک, امام ابن سعد طبقات کبریٰ میں اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف کے اندر بسند صحیح, یہ دو تین باتیں بتاتے ہیں ان کو یاد رکھو, صحابہ کرام نے جو دنیا کے اندر غربہ حاصل کیا یہی توحید خالص تھی. کیوں؟ مسلمانوں کا دین الگ اور کافروں کا دین الگ. آج ہم تو کہتے ہیں یہ اسلام ہے وہ کفر ہے, لیکن دونوں کا موازنہ کرو تو خالص اسلام کہاں تمہیں مل رہا ہے. اس نے اگر مندر میں پوجا ہے غیر اللہ کی تو ہم مسلمانوں نے درگاہ کا نام دے کر کے بزرگوں کی عبادت وہاں کی ہے. اگر اس نے رام اور کرشن کی مورتی رکھی ہے تو آج کیا مسلمانوں کے گھروں میں بابا برہان الدین کی تصویریں نہیں لٹکی ہوئی ہے؟ سوچو کیا دوست کی نہیں لگی ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں میں امام حسین کا تازیہ نہیں رکھا رہتا محفوظ؟ میرے بھائی ہے قریب کام وہی, یاد رکھو کل یا ایھا الکافرون کہنے کا کوئی حق مسلمان کو نہیں مل رہا ہے. ورنہ ذرا دیکھو مسلمانوں نے کس طرح سے جب تک توحید اپنائی نیچے کے کسی کو انہوں نے معبود کا حق نہیں دیا. کتاب کا نام یاد رکھو طبقات ابن سعد کبریٰ, مصنف ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح, اور الوضاح نے بسند صحیح نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ ابن یونس رحمت اللہ علیہ, کون؟ عیسیٰ ابن یونس رحمت اللہ علیہ، نام یاد رہے گا نا، عیسیٰ ابن یونس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ الناس یذهبون الی الشجرہ، حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا درخت تھا، یہ وہ درخت ہے جس کو اللہ تعالی نے شجرت رضوا، صحابہ کرام شجرت رضوا کہا کرتے تھے، کیوں شجرت رضوا؟ کیا ببول جانتے ہیں نا، ببول جانتے ہیں نا، ہاں سب لوگ نہیں جانتے، کیا کہتے ہیں کانٹے کا درخت، ہاں لمبا والا ببول کا درخت تھا، اس کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، 1400 صحابہ کرام سے آپ نے وہاں بیعت کیا تھا، بیعت کس بات پر تھی کہ اگر یہ خبر جو سننے میں آئی ہے کہ کفار مکہ نے عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے تو ہمارے ساتھ ہاتھ پر بیعت کرو، ہم لوگ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ کفار مکہ سے نہ لیں۔ اور کتنے تھے بھائی، کتنے تھے؟ 14، اور کفار مکہ کتنے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن 1400 مسلمانوں نے کہا نہیں بدلہ لے لیں گے تب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج 14 نہیں 54 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں؟ 54 ملک ہیں، اور بیچ میں ایک انڈے کے برابر یہودی بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج تک ابھی مسئلہ، یہ کمی کس کی ہے؟ توحید کی۔ اگر توحید جو میں بتا رہا ہوں یہی ہو تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا، توحید ہونی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا، جن صحابہ کرام سے آپ نے بیعت لیا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ ان تمام ایمان والوں سے خوش ہو گیا جو جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کر کے آپ سے بیعت کیے تھے۔ ہو گئی بات؟ اس درخت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، نبی علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی دور خلافت کا زمانہ گزر گیا، ایک دن دیکھتے کیا ہے کہ الناس یذهبون الی الشجرۃ، درخت کی طرف لوگ چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے تھے آپ لوگ بتائیں؟ مقدس درخت تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کا تذکرہ قرآن میں ہو، جس کے نیچے نبی بیٹھے ہو اور 1400 صحابہ اکرام نے بیعت کیا ہو، اور ان 1400 صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر کے جنت میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا ہو، واقعی وہ درخت بڑا مقدس ہو سکتا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ یذهبون الی الشجرۃ فیصلون تحتها، ان لوگوں کا خیال ہے کہ درخت بڑا مقدس ہے، صحابہ کرام سے تو اللہ راضی ہو گیا تھا، بیعت کر کے چلو ہم لوگ دو رکعت نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، صحابہ کرام نے بیعت کیا ہم کیا کر کے آئیں گے؟ دو رکعت نماز پڑھ کر کے آئے ہیں، امیر المومنین یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں دو رکعت نماز پڑھیں گے واپس آ جائیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو راتوں رات اس درخت کو کاٹو، اور کاٹ کر کے ایسا غائب کر دو کہ اب یہ جائیں تو کسی کو پتہ نہ چلے۔ 15ویں صدی شروع ہو گئی کیا؟ آدھی چلو ایک حصہ تو گزر گیا، لیکن آج تک نہیں پتا کہ عمر فاروق نے کہاں غائب کروایا، آج تک کسی کو پتا نہیں ہے۔ اگر اسامہ بن لادن کو پتا نہیں تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، سمجھ گئے نا، یہاں تو اتنے زمانہ گزر گئے ان کو نہیں پتا چلا، لیکن کو ایک کھڑا درخت امیر المومنین نے ایسا غائب کرایا کہ صدیاں گزر گئی لیکن آج تک اس درخت کا پتا نہ چلا۔ ذرا اور سنو، کیوں غائب کرایا؟ یو عیسیٰ ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں خاف الناس فتنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لاحق ہوا کہ یہ درخت رہے گا تو لوگ فتنے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ذرا بتاؤ اب ہند پاک کا کون سا درخت ہو سکتا ہے جو شجر رضوا سے زیادہ مقدس ہو؟ کون سی قبر ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ مقدس ہو؟ میرے بھائیو، لیکن شرک تک پہنچانے والی یہ چیز تھی، اس لیے عمر فاروق نے اس کو بالکل قیامت تک لیے غائب کر دیا اور آج تک وہ درس نہیں مل سکا. نمبر دو, حضرت سعید ابن معرور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کنہ ما عمر ابن الخطاب, یہ واقعہ امام عبد الرزاق امام ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح نقل کیا, اس کی سند معتبر اور صحیح ہے, راوی سے کہا ہے. معرور ابن سعید کہتے ہیں کنہ ما عمر ابن الخطاب, ہم لوگ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کر کے مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے, ایک جگہ فجر کے وقت رات کو رکے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور راوی اتنا معتبر کہتا ہے نماز میں فجر کی نماز پڑھائی اور کیسی پڑھائی وہ بھی مجھے یاد ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اعلام تارا کیفا پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھر اس کے بعد لے الا سے قریش پڑھی. کہا میں اتنے وسوخ کے ساتھ بتاتا ہوں, میں بھولا نہیں ہوں, میں نے محفوظ رکھا ہے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں کون سورتیں پڑھائی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے. کہتے ہیں سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ وظائف میں مشغول تھے, اتنے میں لوگوں نے اٹھنا شروع کیا. ذہب الناس مذاہب, کوئی اس راستے سے جا رہا ہے, کوئی اس راستے سے جا رہا ہے, کوئی اس راستے سے جا رہا ہے, بہت سارے لوگ جانے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا این یذهبون, یہ لوگ سلام پھیرتے ہی کہاں چلے جا رہے ہیں. ذرا غور سے سنو, بزرگوں کے اڈے آج وہ بھی ایک وطن بنا ہوا ہے. یہ بزرگ یہاں بیٹھا کرتا تھا, یہ خانقاہ اس کی ہے, یہ بھی ایک وطن بنا ہوا ہے آج مسلمانوں میں, اس کو مقدس کیسے سمجھ لیا گیا تھا. دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوچھتے ہیں این یذهبون, یہ لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین الناس یذهبون مذاہب, یہ لوگ اب چلے جا رہے ہیں مختلف راستے سے مختلف ٹولیوں میں. الى مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم, ان لوگوں کا خیال یہ ہے, کسی نے خبر دی ہے کہ فلاں جگہ یہاں سے کچھ دور پر, یہاں سے کچھ دور پر ایک مسجد ہے جس میں نبی علیہ السلام مکے سے جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے. کہاں نماز پڑھی ہے؟ اس مسجد کے اندر. یہ لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے نوافل پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں پڑھا, اس لیے جگہ بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہو گئی. بات سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, خبردار لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد, دنیا کے اندر صرف تین مسجدیں ہیں جہاں تقدس کی نیت سے اور زیادہ اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصا. آپ نے سارے راستے میں جہاں جہاں نمازیں پڑھی ہیں آپ نے ان مسجدوں کا کوئی تقدس بیان نہیں کیا, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کیا بتایا, یا امیر المومنین ہا انہم یذهبون الى مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم, یہ لوگ اس جگہ ایک مسجد میں جا رہے ہیں اور وہاں نفل پڑھا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے, لوگوں نے کہا یہاں یہ مسجد جو ہے اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی تھی. اللہ اکبر. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ذرا سنو, یہ ہے بزرگوں کا دین, لیکن کون بزرگ؟ جو سچے بزرگ ہوتے ہیں. یہ ہے بزرگوں کا دین, یہ ہے انبیاء کا لایا ہوا دین, یہ ہے وہ دین جس کی دعوت دینا قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے. یہ بزرگوں خانقاہوں قبروں درگاہوں پر بلانا, بزرگوں کے پیچھے لگا دینا, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ذرا سوچو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا. کہا اے جن کو بلاؤ پکڑو, کہا اے لوگوں سن لو, ان الناس قد ہلاکو, تم سے پہلے جو امتیں تھیں, تم سے پہلے کون سی امتیں تھیں؟ یہود نصارا. قد ہلاکو من قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے اسی چیز کی بنا پر. ہلاک الناس قبلکم بمثل ہذا, تم سے پہلے کتنی امتیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں, ہلاک ہوئی ہیں اسی چیز کی بنا پر جو تم کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ جو تم کر رہے ہو اسی چیز کی بنا پر امتیں ہلاک ہوئی ہیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانو یتبعون آثار انبیائہم ویتخذون مسکنا وضیعا. تم سے پہلے جو امتیں تھیں نبی کی سنتیں تو نہیں ہیں, نبی کی تعلیمات نہیں ہیں, نبی کی باتوں پر عمل کرنا نہیں ہے, بس نبی کے آثار, نبی کا بال کہیں مل گیا جالی, کہیں ان کا سوٹا مل گیا, کسی نے کہا یہ جوتا نبی کا ہے, کسی نے کہا یہ عصا نبی کا ہے, کسی نے کہا یہ بال نبی کا ہے, کسی نے کہا یہ رومال نبی کا ہے, کسی نے کہا یہ لوٹا جو ہے کس کا ہے, نبی کا ہے. لوگ اسی آثار کے پیچھے پڑ گئے. کسی نے ان کو بتا دیا نبی یہاں بیٹھا کرتے تھے, نبی نے یہاں اعتکاف کیا تھا, نبی یہاں قضاء حاجت کیے تھے, نبی یہاں عبادت کیے تھے, تو لوگوں نے کیا کیا ان جگہوں پر تبرک کی نیت سے مسجدیں اور اپنے عبادت خانوں کو بنا لیا. نبی کی تعلیمات نہ رہ گئی, نبی کی سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے, نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے, سارا معاملہ کیا ہے نبی کے آثار. نبی کا جوتا ملنا چاہیے, نبی کا بال ملنا چاہیے, نبی کا سوٹا ملنا چاہیے, نبی کا کپڑا ملنا چاہیے, نبی کا جوتا ملنا چاہیے, نبی جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے کی جگہ ملنا چاہیے. آپ کے فرمایا عمر فاروق کہتے ہیں اسی چیز نے پہلی امتوں کو بھی ہلاک کیا تھا. سن لو اے وہ لوگوں جو وہاں جا کر کے نمازیں پڑھتے ہو اور سفر چھوڑ کر کے رک کر کے وہاں بھگ کر کے جاتے ہو, سلام پھیرنے کے بعد یہاں سبحان اللہ الحمد للہ پڑھنے کے بجائے وہاں بھگے چلے جا رہے ہو, اگر کوئی راستہ پکڑ کر کے گزر رہا ہے, نماز کا وقت آ گیا, کون سی نماز, فرض نماز کا وقت آ گیا, تو اس مسجد میں نماز پڑھ لے, اور اگر کوئی انسان وہاں سے گزر رہا ہے اور اس یہاں نماز کا وقت نہیں آیا ہے, فلیم دے چاہیے کہ آگے بڑھ جائے, برکت لینے کے لیے یہاں ٹھہرا نہ رہے. ذرا بتاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کی تھی اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا. کیوں؟ یہی ساری چیزوں میں انسان جب غلو کرتا ہے تو وہی کیا بن جاتی ہے, وسن بن جاتی ہیں. آج اپنے ملکوں کا اثر دیکھ لو, ملکوں کا اثر دیکھ لو, لاکھوں صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس نبی کا ایک بال تھا. ہند پاک اور بنگلہ دیش میں جاؤ جتنی صحیح مسجدیں ہوگی سب میں نبی کا ایک بال رکھا ہوا ہے. سوچو ذرا تھا, سوچو ذرا تھا. کوئی کہتا ہے دارو العلوم دیوبند کے اندر قطرہ رکھا ہے, تو دوسرا کہتا ہے لاہور کے جامع مسجد میں بھی آپ کا قطرہ رکھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے ڈھاکہ کی مسجد میں نبی کا آثار رکھا ہوا ہے, تو دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی کہے یہ بھی آثار کس کا ہے, نبی کا ہے. لاہور جامع مسجد میں کہا جاتا ہے یہ بھی آثار انہی کا ہے. اللہ کے بندو لاکھوں صحابہ کرام میں تو بال ایک تھا, اور یہ ساری کرامت ہے ہند و پاک میں جتنی مسجدیں ہیں ہر ایک منہ مبارک رکھا ہوا. ذرا سوچو انہی کے پیچھے ہم پڑھ کر کے رہ گئے. تعجب کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے, داڑھیاں صاف ہیں, عورتیں اڑیاں ہیں, نماز نہیں پڑھتا, روزے کا نہیں ہے, شرک کر رہا ہے, مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے, لیکن منہ مبارک کی زیارت کرانے کے لیے بدبخت بیٹھا ہے روڈوں پر. میرے بھائی یہی ہے ہلاکت و بربادی کے اسباب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسول, نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی اہمیت ہے. یہ جھوٹے تبرکات کے پیچھے پڑ جانے سے امت کے ہلاکت کی اطلاع دی گئی ہے, اور یہی ہے جو کیا بن جاتے ہیں, کیا بنتے ہیں بھائی, وسن. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حاجتان من الاوثان, اگر مسلمان بننا ہے تو اوثان سے بچو, اگر نہیں بچو گے تو ناپاک رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سب کو کلمے کے تقاضے لا الہ الا اللہ پر کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرا خیال ہے وسن کا مسئلہ اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا. اور اب ذرا دیکھیں کہ آج لوگوں کو کلمے کی توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن مشکل کیا ہے, ہمارے یہاں پیدا ہونے پر مسلمان کون ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہو, پیدا ہونے کے بعد کلمہ ختنہ کرا دیا جائے اور نکاح کے وقت سات کلمے پڑھا دیا جائے, کچھ بھی کرے پکا مسلمان ہو گیا. کیوں؟ ادھر نکاح پڑھانے والے نے مسلمان سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اب وہ کہاں گئے مسلم ہو سکتا ہے, اب کہاں وہ مشرک ہو سکتا ہے, کیوں پکا رجسٹر ہو گیا مسلمان ہو. میرے اس کے بعد جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے. ممکن ہے باتیں ذرا کچھ سخت ہو گئی ہوں, لیکن ذرا اندازہ لگائیں گے تو جو کتاب و سنت کی باتیں میں نے بیان کی ہے, نبی نے جس سے ڈرایا تھا, آج وہ سب ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک بنائے, صالح بنائے.
جاہی وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہم نے پڑھی ہے, اور آج اس مجلس میں انشاءاللہ یہی آیت اور اس کے بعد والی, یعنی آیت نمبر 162 اور 163, یہ بھی توحید کے متعلق اور جو باتیں پہلے چل رہی تھیں بالکل اس سے ملی ہوئی ہیں, اس لیے اس کو بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. رب العالمین نے سورہ کوثر نازل کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. ابھی تک جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, اسی کے نام کیا ہے؟ شرک. اور توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. بلکہ دنیا میں جتنے لوگوں کو یا جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لوگ شریک کرتے ہیں, سب کا انکار کرنا ضروری ہے, جب ہی انسان کے اندر توحید پائی جاتی ہے. کسی بھی قسم کی عبادت, کسی بھی قسم کی عبادت, عبادت کی جتنی چیزیں ہیں, یہی سمجھنا ہے, عبادت کی جتنی چیزیں ہیں, یا یوں کہیں جتنی چیزیں عبادت میں شامل ہیں, جتنی چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے, ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا, غیر اللہ کے لیے کرنا, نبی کے لیے, پیغمبر کے لیے, رسول کے لیے, فرشتے کے لیے, انسان کے لیے, جنات کے لیے, شجر یا حجر کے لیے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو دوسرے کے لیے کرنا, کسی چیز کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہی چیز لا الہ الا اللہ کے اندر, لا الہ کے اندر نفی کی گئی ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شامل ہیں, یا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے, ان میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھیں, اور پھر اپنے یہاں کا موجودہ دنیا میں شرک دیکھیں, غور سے سمجھیں. ہر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں جن چیزوں کو شامل کیا ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں, ان میں سے ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے قربانی دینا. کیا کرنا؟ قربانی, یعنی جانور ذبح کرنا یا کوئی اور چیز کسی کے لیے وقف کرنا, کسی کے لیے دینا, کسی کو ہبہ کرنا, یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کی ہے. مثلا سمجھیں, تیسرے پارے کی ایک آیت میں نے تلاوت کی, سورت انا اعطیناک, اے نبی ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر. کیا دیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اے نبی بے شک ہم نے دیا ہے آپ کو حوض کوثر. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ کا سر مبارک جھکا, بہت دیر تک جھکا تھا, تھوڑی دیر میں آپ اپنے سر مبارک اٹھائے اور پیشانی سے پسینے کو آپ پوچھ کر کے چھڑک رہے تھے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ایک طرف تو سر جھکنے میں آپ کو بڑی تکلیف کی، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ اپنا سر مبارک اٹھائے تو پسینہ تو پوچھ رہے ہیں لیکن آپ کے چہروں پر بہترین قسم کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا اٹھے، تو کہا آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے ابھی ابھی جو میرا سر جھکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک سورت نازل کی ہے جس میں اعلان کیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک کسی کو نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوض کوثر دیا ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ایسا بہترین پانی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیری اور میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن امتی جب آئیں گے تو سب کو پلانے کے لیے اتنے پیالے ہمیں اس پر عطا کیے ہیں کہ کسی امتی کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پیالے ہمارے لیے رکھا ہے۔ آپ نے آیت تلاوت کر کے سنائی اور فرمایا انا آتیناک، اے نبی ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر یعنی حوض کوثر، اس لیے فصلی لربک، اپنے رب ہی کے لیے آپ نماز پڑھیں، ونحر، اور رب ہی کے لیے آپ کا جانور بھی ذبح ہونا چاہیے۔ عبادت کی نیت سے، اچھی طرح سے سمجھو، عبادت کی نیت سے، تقرب کی نیت سے، اجر و ثواب کے ارادے سے اگر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ نے خاص کر دیا اے نبی فصلی، آپ پڑھیں نماز اپنے رب کے لیے، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ نے فرمایا نماز میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، ونحر، ایسے ہی قربانی اور جانور بھی میرے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آئیں ایک دوسری آیت، اور یہ اس آیت سے ہم نے کیا بتلانا چاہا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز اپنے لیے مخصوص کیا ہے، نہ کسی کے لیے نماز جائز ہے، نہ کسی کے لیے رکوع جائز ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، اسی طرح جس طرح سے نماز اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا اور سب سے بڑی اپنی عبادت قرار دی، ایسے ہی مالی عبادتوں میں جانور ذبح کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا۔ جس طرح سے نماز کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی قربانی بھی کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی، اس طرح سے کسی اور کے تقرب کے لیے جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیں یہ دو آیتیں اور ذرا دیکھیں، بات اور واضح ہوگی۔ یہ سورہ انعام میں نے بتایا آیت نمبر 162 اور آیت نمبر 163، ہمیشہ ہم لوگ آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، لا شریک لہ، ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، کیا مطلب اللہ ایک ہے، لا شریک تنے تنہا ہے، لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اب ایسے دیکھیں اللہ نے فرمایا قل، اب ذرا غور کریں، نبی کو حکم ہو رہا ہے قل، قل کے مطلب آپ اعلان کر دیں، یہی ذرا سمجھو میرے بھائیوں، قل کیا مطلب ہے کہ آپ اعلان کر دیں، دنیا والوں کو سنا دیں، کیوں وہ سمجھو، وجہ اصل میں یہ تھی کفار عرب، مشرکین عرب جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند قرار دیا کرتے تھے، کفار مکہ اپنے آپ کو کافر کہلانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو کہتے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت اور دین کے بابت ابراہیمی ہم ہیں، ہم مشرک نہیں ہو سکتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ اللہ نے فرمایا وہ بیت اللہ میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے. کہاں نماز پڑھتے تھے بھائی؟ یہ عباد الرحمان میں نہیں پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ بیت اللہ میں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، کیسی بھی نماز، لیکن نماز نام کی عبادت ان کے یہاں موجود تھی جو اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ میں کیا کرتے تھے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے، حج بھی اللہ کے لیے کرتے، لیکن جانور جو ذبح کرتے حج اور عمرہ ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر کہیں عرس کا موقع آ جائے تو درباروں پر بھی لے جا کر کے دربار والے اور درگاہ والے کے تقرب کے لیے وہاں بھی جانور ذبح کیا کرتے تھے. یہی فرق تھا. آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ دلیلوں سے واضح کریں گے. کفار مکہ اور مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ کے لیے بھی جانور ذبح کرتے اور درگاہ اور دربار کہیں درگاہ کہیں گے، دربار بھی کہتے ہیں نا، ہاں دربار ذرا اچھا لفظ ہے، ہاں دربار میں بھی جا کر کے ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کہیں پیشانی جھکانا آ جائے تو آقا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے آگے ہم سفر میں نہیں جائیں گے، لات اور عزی کے سامنے بھی سر جھکاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب اسلام کو لے کر کے نبی علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، آپ اعلان کر دیں، قل اے دنیا کے لوگوں سن لو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ اعلان کر دیں، کن کو سنا دیں؟ پوری دنیا کے کافروں کو. یہ ہے اے کافرو ہمارا تمہارا راستہ تو ہے، لا عبد ما تعبدون، ہم جس طرح کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ویسی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین، ہمارا راستہ بالکل الگ ہو گیا ہے اور تمہارا راستہ بالکل الگ ہے. اب دونوں کے راستے الگ تھے. کفار مکہ کا راستہ تو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، قل اے نبی آپ اعلان کر دیں اے دنیا کے کافرو، ان صلاتی بے شک ہماری نماز، نماز دو چیزوں کو نماز کہا گیا ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز ہے اور دعا کو بھی نماز کہا جاتا ہے. کس کو نماز کہا جاتا ہے؟ دعا کو. اچھی طرح سے یاد رکھو، قرآن اور حدیث میں ایک تو دعا کے لیے بھی نماز کا صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کس کے لیے؟ یہ پانچ وقتہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ بھی صلات ہے اور دعا کو بھی قرآن نے صلات کہا ہے. اب دعا کی دو قسمیں ہیں، یہی مسئلہ سمجھو تاکہ بات واضح ہو. قل ان صلاتی، ہم نے کیا بتایا آپ لوگوں کو؟ صلات. اے نبی آپ کہہ دیں اے دنیا کے لوگوں بے شک میری صلات، بھئی نماز تو ہم لوگوں کی چونکہ ایران نے حکومت کیا ہے، ایرانیوں نے فارسی زبان عام تھی، اس لیے صلات کا ترجمہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا نماز، ورنہ نماز کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں، وہ صلات ہے. اے نبی آپ اعلان کر دیں ان صلاتی، اے دنیا کے لوگوں بے شک، سن لو کان کھول کر کے، بے شک ہماری صلات، کیا ہماری صلات. اور صلات کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کو قرآن و حدیث میں صلات کہا گیا ہے. نمبر ایک پانچ وقتہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ صلات. نمبر دو جو ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں دعا کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ صلات. لیکن دعا دو طرح کی ہے، یہ سمجھ لو اچھی طرح سے، بات سمجھ آ رہی نا؟ دعا کتنی طرح کی ہے؟ دو. نمبر ایک، ایک کو کہا، ایک ہے دعائے طلب. کیا دعائے طلب؟ دعائے مسئلہ. ایک دعا ہے جس کو کہا جائے دعائے طلب اور دعائے مسئلہ، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو سمجھو. پہلے میں نے کہا کہ دعا کو صلات کہا جاتا ہے، اور صلات دعا جو ہے دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دعائے طلب اور مسئلہ، اور ایک ہے دعائے عبادہ. کیا ہے؟
دعائے عبادہ. ہم جو دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں دو طرح کی ہیں, ایک ہے دعائے طلب اور مسئلہ اور دوسرا ہے دعائے عبادہ. دعائے طلب اور دعائے مسئلہ کیا ہے وہ سمجھو, بعض دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں, کیا کرتے ہیں مانگتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا, اے اللہ ہم کو دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی سے نواز دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز دے, وقنا عذاب النار, اور اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. آپ نے دعا مانگی لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ اپیل کیا کہ نہیں بھائی, مانگ رہے ہیں نا اللہ ہم کو, اچھا اور کیا مانگتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ اپنے مہربانی اور اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک نیک پاکیزہ اولاد عطا کر دے. دیکھیں مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے, جس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے ہوں, اس دعا کو کیا کہا جاتا ہے, دعائے طلب یا دعائے مسئلہ, سمجھ گئے نا. دوسری دعا کون ہے, دوسری دعا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے نہیں ہم, لیکن ہے وہ بھی دعا, ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کی ہم دعا ثنا کرتے ہیں, جیسے سبحانک اللہم وبحمدک, ہاں پڑھتے نہیں پڑھتے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی, یہی ہے نا, سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے, الحمد للہ 33 مرتبہ پڑھے, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب استاد دعا آپ نے ساتھ میں سب سے بہترین دعا جو ہم نے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے عرفات کے میدان میں مانگی ہے, کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دیکھیں یہ بھی دعا ہے, لیکن ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے نہیں رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہم دعا ثنا. اب بات سمجھ میں آ گئی نا, دعا دو طرح کی ہے, ایک دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ, جس دعائے طلب جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ آپ طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھیں ہم نے دعا پڑھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنا کوئی مطالبہ اس میں نہیں رکھا ہے, یہ بھی دعا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, دعائے عبادہ, اور پہلی جو دعا ہے اس کو کہتے ہیں دعائے طلب اور دعائے مسئلہ. اب بات سنیا گئے نا, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی اعلان کریں, قل ان صلاتی, ہماری نماز اور ہماری ساری دعائیں, ساری دعائیں چاہے دعائے طلب اور مسئلہ ہو یا دعائے عبادہ ہو, ہر ایک کس کے لیے, وہ نسخی اور نسخ قربانی, کیا جانور ذبح کرنا, جانور ذبح کرنا, دیکھو بے شک اے نبی اعلان کر دیں اے دنیا کے لوگوں, ہماری ہر قسم کی نماز چاہے فرض ہو یا روزہ, چاہے فرض ہو یا نفل ہو, سنت ہو یا غیر, یہ بات واضح ہی دیکھا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اے چار رکعت سنت رسول اللہ کی, رسول تو کیسے عقیدہ ہے, کچھ لوگ نیت کرتے ہیں نا, چار رکعت نیت کرتا ہوں, دو رکعت نماز سنت رسول اللہ کی فرض نماز کے, یعنی نماز عشاء کے, بھائی سنت نہیں, اللہ تو فرماتے ہیں چاہے سنت ہو یا نفل, فرض ہو یا واجب, یہ سب کس کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے. ایسے ہی ہوا نوسو کی اور ہمارا جانور ذبح کرنا. اب یہاں ذرا اچھی طرح سے سمجھو, اللہ تعالیٰ نے نماز ایک ایسی عبادت ہے, کون نماز ایک ایسی عبادت ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کھڑا ہوگا بھی اٹھا رہا ہوں,
ایک آدمی ایسے کھڑا رہے ایک گھنٹہ, کیا خیر نماز اس کی ہوگی؟ ٹھیک ہے, ایک آدمی نے سن لیا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے, وہ وضو کیا اور مسجد میں آیا, آیا سجدے میں پیشانی ٹیک دیا, سارے نمازی قیام رکوع سجود سب کچھ کر رہے اور اس نے کیا کیا, سجدہ پڑھا رہا, اور سارے نمازی چلے گئے تب تک وہ سجدے ہی میں ہے. کیوں؟ وہ سوچتا ہے سب سے اچھی عبادت کیا ہے, نماز میں سب سے اچھی عبادت سجدہ. آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کر کے چلا گیا, وہ اس کی نماز ہوگی؟ کوئی آدمی سوچے سب سے عاجزی اس میں ہے, ایک آدمی آیا صرف سجدہ کرتا رہا اس کی نماز ہوئی؟ نہیں. کیوں؟ نماز رکوع کا نام نہیں ہے, نماز صرف سجدے کا نام نہیں ہے, نماز صرف قیام کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں اکٹھا ہو کر کے جب ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے تو ایک رکعت نماز ہماری بنتی ہے. اب ذرا سنو, قل ان صلاتی, اے نبی اعلان کر دے ہماری تمام نمازیں. کیا مطلب؟ ایک تو ہے کہ ہماری نماز چاہے فرض ہو یا واجب, سمجھ گئے نا, یا سنت ہو یا نفل, کسی بھی قسم کی نماز ہو سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر دو یہ بھی ہو سکتا ہے, قل ان صلاتی, اے نبی آپ اعلان کر دیں ہماری نماز میں بہت ساری عبادتیں ہیں, ہماری نماز میں رکوع بھی ہے, ہماری نماز میں سجدہ بھی ہے, ہماری نماز